کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں،
تیرے اس کے انوار کو آہا کب پاؤں گا یا شہ کربلا۔
امیر اہل سنت کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے اعلیٰ حضرت کے ترانے گانے کے لیے، اور ان کے نغمات، اور انہی کے نام پر ہم نے اپنے گاؤں کا نام رکھا ہے، 14 جیڑی رضا آباد۔
اور یہاں پہ درس ملا ہے پیار کا، محبت کا اور دین کا۔
مدنی مذاکرے میں آج شرکت کی، یہاں پر ہمیں بہت سارا علم دین کا خزانہ ملا۔
دنیا میں رہنے کے طریقے ہیں، تو طریقہ جو اس کا یہی ہے کہ ہمیں دین کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہم اپنی دنیاوی اور آخری زندگی دونوں کو بہتر بنا سکیں۔
پیر صاحب نے بہت کچھ چیزیں سکھائیں شریعت کے معاملے میں، اور ضروریات اہل سنت کے اور عقائد اہل سنت کے۔
امیر اہل سنت نے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے ہمیں بتایا کہ یہ ماہ مبارک کا ایک روزہ 30 دن کے روزوں کے برابر ہے۔
امیر علیہ سنت نے یہ بھی فرمایا کہ جو نابالغ بچے ہیں، یہ ان کے جو اپنے ذاتی پیسے ہوتے ہیں، ان میں سے وہ ذاتی پیسوں سے کوئی چیز خرید کر نہیں دے سکتے۔
اور ہم نے حلیم اور لحیم اور دلیم کے اندر اور کھچڑے کے اندر جو ہم نے فرق سیکھا، تینوں نام لے سکتے ہیں لیکن کھچڑے کا پہلا نام لحیم ہے۔
امیر سنت نے جو یوم قرآن کے حوالے سے اس کا انعقاد فرمایا، تو اف something wrong is done then what shall we do، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تکلیف ہوتی ہے نا، ایک معاملہ تکلیف والا ہے۔ مولانا الیاس قادری یہ امیر اہل سنت بھی ہیں اور حکیم الامت بھی ہیں۔ امیر سنت کے ایک اعلان کرنے پر الحمدللہ لاکھوں افراد، میں خود بھی جمعہ کی نماز پڑھ کے تو اس وقت تک گھر نہیں گیا جب تک ایک پارہ تلاوت نہیں کیا۔
چار یاران کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اہل بیت کا ذکر کیا، اور اہل بیت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اس بارے میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی لہجے میں، ان کی زبان میں ایک تاثیر رکھ دی ہے، جو یہ کہتے ہیں نا لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ روزوں کا ذہن دیتے ہیں ہمیں، ہم روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں عشر کا ذہن دیتے ہیں، الحمدللہ ہم عشر دینا شروع کر دیتے ہیں۔
جو سنت طریقے کے ساتھ کام کرنا ہے اس کے بارے میں کافی علم ہوا الحمدللہ، اور حرام اور حلال میں جو فرق ہے، جدھر ہم لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، اکثر کہتے ہیں نہیں نہیں بس ٹھیک ہے، جو امنو پتا سی بس میں کر لیا، تو اس میں کافی بہتری ہے۔
اتنی دور دراز دعوت اسلامی کا جو کام حضرت صاحب کے طفیل وہاں پہنچا، اور نوجوان طبقہ ماشاءاللہ دین میں آیا، اور داڑھی مبارک سجائی ایک مٹھی، امیر کا ایسا جادو چلا کہ ان پر نمازی بن گئے۔
انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو 10 روزے رکھے گا وہ ممتاز ہوگا، اور انشاءاللہ عزوجل میری نیت ہے کہ اس ماہ کے اندر انشاءاللہ عزوجل میں 10 روزے رکھوں گا۔
کل ماشاءاللہ بہت سے مدنی کورس سیکھنے کو ملے، مسجد کے آداب کے متعلق سیکھنے کو ملا۔
میں نے مدنی مذاکرے میں یہ سیکھا ہے مسجد کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اپنی ٹوپی ہو۔ اور اس سے بھی بہتر انہوں نے فرمایا کہ اگر اپنا امامہ شریف ہو، اپنا امامہ شریف سر پر سجائیں۔
کل امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے کے اندر بتایا تھا کہ جب شادی ہوتی ہے اس کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ جہیز کے بارے میں ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو یہ جہیز جو ہے نا وہ بتایا گیا تھا اتنا نہیں لینا چاہیے، جو اپنی خوشی سے جتنا کوئی دے دے تو وہ دے دے، نہیں تو ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔
میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ کئی بار کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، کوئی چیز ذہن میں اٹک رہی ہوتی ہے کہ اس چیز کے متعلق اگر جواب مل جائے، کوئی معلومات مل جائے، علمی معلومات، تو وہ مدنی مذاکرے میں آ جاتی ہے۔
بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اصل نام تھا وہ مسعود تھا، یہ میں نے رات مدنی مذاکرے میں سیکھا۔
رات ہمیں ایک پوائنٹ جو امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمائی کہ آج کل گھروں میں بالخصوص محرم کے مہینے میں کچھ عورتیں جو ہے وہ مختلف من گھڑت کہانیاں بیان کرتی ہیں، تو یہ ساری ساری من گھڑت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو لہٰذا ایسی من گھڑت کہانیوں کی طرف جو ہے وہ دھیان نہیں دیا جائے۔
مینٹلی طور پر نا میں کچھ اپسیٹ تھا اوور ورک سٹریس کی وجہ سے. امیری اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ الحمدللہ لکھنے کا معمول ہے میرا. کوئی پرانے مدنی مذاکروں میں نا مسکراہٹ کے فوائد لکھے ہوئے تھے, میں نے ان کو اپنایا. الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی افاقہ ہوا ہے میرے سے الحمدللہ.
اور میں امیر اہل سنت سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں نے نیت کی ہے کہ میں سر پر امامہ بھی سجاؤں گا اور انشاءاللہ الکریم میں مدنی حلیہ بھی اپناؤں گا.
اور انشاءاللہ مدنی قافلے کی جو انہوں نے ترغیب بنائی ہے کہ سال میں آپ نے ایک ماہ کا جو ہے مدنی قافلہ لازمی کرنا ہے, انشاءاللہ تعالی اس پہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ سال میں ایک ماہ کا مدنی قافلہ ضرور کریں گے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب نیت دل میں ہے اور ساتھ میں زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ ثواب ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی, افطار کا وقت ہو گیا, افطار مسجد میں نہیں کی جا سکتی, تو اب نیت کر لیجئے, اب افطار کر سکتے ہیں. مناسب طریقہ یہ ہے کہ اب کھانے کے ٹائم پر ہی نیت یاد آ رہی ہے تو پھر یہ کہ نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں, ثواب کے لیے, اور کچھ ذکر و درود کر لیں, مثلاً 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک کھائے پیے, افطار کریں. صلوا علی الحبیب. ایک درخواست پہلے بھی کی تھی, شاید آپ لوگ تھے یا نہیں, کہ جب بھی میں حاضر ہوتا ہوں تو اس وقت سب کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ میں نہیں چاہتا, اس طرح بیان ہو رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں مبلغ اور آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر نعرے بھی لگنے شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات, تو جو سننا چاہتے ہیں وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں. جب بھی کہیں بھی کوئی عالم صاحب بیان فرما رہے ہوں اس وقت بھی لوگ یہ کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. میں نے بے موقع بس کوئی دوسرے عالم صاحب آ گئے تو نعرے لگائیں گے اور ہو جاتا ہے حساب کتاب. تو جو بیان فرما رہے ہوتے ہیں نا, یا تو وہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہوں گے یا یہ کہ وہ بھول جاتے ہوں گے کہ مجھے کیا بیان کرنا ہے, اور پھر یہ کہ جو سن رہے ہیں ان کو غلط فہمی الگ, یہ کسی چیز کو حرام کہہ رہے ہوتے ہوں گے سننے والے حلال سمجھیں گے, یہ کسی کو ناجائز کہہ رہے ہوں گے وہ سننے والے سمجھیں گے کہ وہ حضرت جائز کہہ رہے ہیں. میں بالکل میں صحیح بولتا ہوں کہ فرق پڑ جاتا ہوگا. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہوگا کسی بات کو وہ کہہ رہے ہوتے ہوں گے کہ یہ کفر ہے اور سمجھ میں یہ آئے گا کہ کفر نہیں ہے. جب اس طرح کا نظام دھرم برم ہوگا نا تو دوران بیان تو صحیح بات ہے کہ نہ ٹیک لگانے کی اجازت ہوتی ہے نہ ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے. جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق بیان ہو رہا ہے کوئی عالم کر رہے ہیں تو اٹھنا اور نعرے لگانا اور بے موقع مطلب لڑاوڑی آپ لوگ کرتے ہیں, یہ تو بہت سخت بات ہے. یعنی ادھر ادھر دیکھنا بھی بنا ہے اور یکسوئی کے ساتھ سننا ہے اور جبھی تو سمجھ آئے گی. ورنہ میں اتنے سال سے اعتکاف کر رہا ہوں, اتنے سال سے اجتماع میں آ رہا ہوں, فرق کچھ بھی نہیں پڑتا. فجر کی نماز میں وہی سویا رہتا ہے, اس کا شاید یہ ہو کہ وہ سنتا ہی نہ ہو. توجہ کے ساتھ سنیں گے, کان میں جائے گی بات تو بھی دل میں اترے گی, کان میں ہی نہیں جائے گی سر سے ہی گزر جائے گی تو دل میں اترے گی کیسے. یہ مہربانی کر کے جہاں بھی کبھی بھی کوئی بیان ہو رہا ہو نا شریعت کے مطابق بیان ہو تو اس وقت اس کھڑا نہیں ہونا ہے. نہ کوئی عالم صاحب فرماتے ہیں کہ میرے لیے کھڑے ہو جائے کرو, کوئی بھی نہیں کہتا. تو ویسے علماء کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے, مگر وہی نہ کہ کوئی بیان نہ ہو رہا ہو, ایسا موقع ہو تو بے شک کھڑے ہوں, ان کا علماء کا ادب کریں, وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن یہ کہ جہاں بیان ہو رہا تو وہاں بالکل چپ چاپ بیٹھنا ہے اور سننے کی طرف ہی متوجہ رہنا ہے. حضرت تشریف لائے تو آ کر بیٹھ جائیں گے, تو گھر میں بھی تو جاتے ہی ہوں گے, ادھر ادھر جاتے ہوں گے, تو کہاں ہر وقت لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے. رام میرا تو میں تو منع ہی کرتا ہوں, میرے تو کھڑے ہی نہ ہوں. اب یعنی خاص کر جیسے بھیڑ ہوتی ہے, اب کھڑے ہوتے ہیں آگے لپکنے دیکھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے, تو پھر کیا وہ بدنظمی ہوتی ہے, بدنظمی ہوتی ہے, پھر دل آزاریوں کی صورت بھی بنتی ہے کہ یار کیا پاؤں کو چل دیا میرا, کونی مار دی تو وہ ہٹ گیا اس طرح. یہ اب آپ لوگ ساتھ ہیں نا, بیٹھے ہو نا, آپ کو پتا آپ کون ہیں, آپ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. ہاں اور پڑوسیوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں, تو اب کسی کے لیے جگہ تنگ کرنا یہ پڑوسی کی اختلفی ہو جائے گی. آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو جائے, اور حسن معاشرت بھی ہے یہی, حسن اخلاق بھی یہی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ مدنی پھول اپنے گرے سے باندھ لیجئے کہ ہم اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو نہ ہی پہنچائیں, بلکہ ہم تو ایک دوسرے کو راحت پہنچانے والے بنے, ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں تو قرآن کریم نے بھائی بھائی بنا دیا ہے. جی ہاں, انما المؤمنون اخوتن, مسلمان بھائی بھائی ہے. اپنا ذاتی رشتہ دار بھائی ہونا وہ بھی بھائی ہے, ایمان کے رشتے سے الحمدللہ بھائی ہے, تو بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور کسی کو بھی بلا وجہ تو غیر مسلم کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے بلا وجہ, کوئی دیکھے وجہ ہو وہ الگ صورت ہے. تو اس لیے ہمارا لے کے نرم اور میٹھے میٹھے بن کر رہیں گے تو ہمارا اسلام بہت ترقی کرے گا, دین بہت ترقی کرے گا, اور ہماری دعوت اسلامی بھی بہت ترقی کرے گی. دعوت اسلامی کو الگ شے تو نہیں ہے, دین کا تو کام کر رہی ہے. نیک نامی بھی ہوگی کہ دعوت اسلامی والے بڑے اچھے ہوتے ہیں, اور آپ یوں پھیل کے بیٹھ جائیں گے, اب کوئی بیچارہ پہلی بار آیا ہوگا اور آپ سے کہ اس کو بیچارہ یوں پھنس کے بیٹھ گیا, اب آئے آپ پیچھے دیکھے تو ہجوم, اب بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ہے. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے, آئندہ یہ آئے گا؟ بلکہ اوروں کو بھی منع کرے گا, میں تو سمجھے نیک لوگ ہیں, ولی لوگ ہیں, تو اس سے ولی دے کے مجھے داب دیا تھا, مہربانی کر کے سمجھا کریں. ہمارا مطلب حسن اخلاق ہمارا طور امتیاز ہے, مٹھاس میٹھے بول یہ ہماری مطلب خصوصیت ہونی چاہیے. نرمی یا حدیث پاک میں جس میں نرمی ہوئی اس کو زینت ملی, اور جو نرمی سے محروم ہوا وہ بدنما ہو گیا, اس طرح کی مضمون ہے حدیث پاک میں. تو نرمی جو وہ زینت دیتی ہے, ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں. فلاح و کامرانی مانے کامیابی, ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں. ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا, اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. 70 مرتبہ میننگ 70 ٹائمز. حوالہ مسند امام احمد بن حنبل جلد 2 پیج نمبر 614, حدیث پاک نمبر 6766. صلو علی الحبیب. میرا آج کا مختصر سے بیان کا ٹاپک ہے پیارے آقا کی پیاری شہزادیاں. عام طور پہ مطلب ہمارے ہاں جو ذکر خیر ہوتا ہے ایک شہزادی کا تو ہوتا ہے, ایک ہی کا ہوتا ہے زیادہ تر شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بالکل ہونا چاہیے، آقا کی لاڈلی شہزادی. مگر صرف یہی اہل بیت میں نہیں ہے، تین اور شہزادیاں بھی ہیں جو اہل بیت ہیں، پیارے آقا کی سگی بیٹیاں ہیں. ان کا اتنا مطلب ہمارے یہاں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا. آج بہت سوگر یہ نئی بات ہوگی کہ اچھا یوں بھی ہے، تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں. اور ان چاروں شہزادیوں کے نام اللہ کرے ہمارے حافظے میں سما جائیں اور دل پہ نقش ہو جائیں. چاروں شہزادیاں ہیں، چنانچہ وہ نام یہ ان کے مبارک نام. حضرت انہیں پہلی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. میں ابھی پوچھوں گا نہیں کس کس کو یاد ہو گئے، پوچھوں. اچھا تو میں سنوں تو پتا چلے کہ کس کس کو یاد ہوئے ہیں. ابھی تو وہ بھرم ہے کہ مجھے یاد ہے. ماشاءاللہ اتنا حافظ اچھا ہے تو تمہیں حافظ قرآن بن جانا چاہیے آپ لوگوں کو. پہلے سے یاد ہوگا ماشاءاللہ. جو ماحول میں ہیں ہمارے طلبہ کرام وغیرہ جو آتے جاتے رہتے ہیں ان کو تو پہلے سے یاد ہوگا. جنرلی مطلب یعنی کہ عوام کو اتنا نہیں پتا ہوتا. تو اب یہ کہ چاروں شہزادیوں کا میں مختصر سا تعارف پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا. دیکھیں ایک بی بی زینب کربلا میں بھی تھی، وہ یہ نہیں تھی، وہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن صاحبہ تھی. اور یہ تو آپ کی مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی. حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت میں بڑی آزمائش پیش آئی، جس کی وجہ سے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا یا افضل و بناتی اصیبت فی، یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی. حوالہ زرقانی شریف جلد 3 پیج نمبر 195 حدیث نمبر 196. حضرت بی بی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہا کی جب وفات شریف ہوئی تو اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہون شریف عطا فرمایا اور اپنے بابرکت ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا. حوالہ زرقانی شریف جلد 3 پیج نمبر 197. اللہ تعالیٰ کے ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اب دوسری شہزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا اعلان نبوت سے 7 سال پہلے جب اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 سال تھی، 33 ایئرس، اس وقت بی بی رقیہ پیدا ہوئی. اور بی بی رقیہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، بی بی صاحبہ وائف. غزوہ بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ سخت بیمار تھی، بی بی رقیہ سخت بیمار تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس رکنے کا فرمایا اور عثمان غنی رک گئے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر کے شرکا کے برابر ثواب کی خوشخبری سنائی اور مال غنیمت بھی عنایت فرمایا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک الاحکام بھی ہیں. جب مسلمان کی فتح کی خبر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاؤں و تعظیمہ پہنچی، اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات شریف ہوئی. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیاری پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت روئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کیا کہ میں یا رسول اللہ میں حضور کی دامادی سے محروم ہو گیا ہوں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جبریل امین نے عرض کیا ہے، اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں، بشرطے کہ وہی مہر ہو جو رقیہ کا تھا اور تم اس سے وہی سلوک کرو جو رقیہ سے کیا. چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہا سے کر دیا گیا. دنیا میں ایسا کوئی نہیں کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت تھی اور اسی وجہ سے آپ کو لقب ملا ذوالنورین کا، ذوالنورین یعنی دو نور والا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس ذوالنورین کا واقعہ اپنے شعر میں یوں نظم کرتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، نور تم ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، سنو رین جوڑا نور کا. یہ بھی روایت بیان کی گئی، یہ مرقات جلد 10 پیج نمبر 445 تحت الحدیث 6080، دوسرا حوالہ مرات المناجیہ جلد 8 پیج نمبر 405. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں. آپ رضی اللہ عنہا کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہیں اور بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے شعبان شریف 9 ہجری میں وفات پائی اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں. جنت البقیع میں آپ کا مزار شریف بنا. زرقانی جلد 3 پیج نمبر 200. اب چوتھی شہزادی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں. آپ کا مبارک نام فاطمہ جبکہ مشہور لقب زہرا اور بتول بھی آپ کا لقب ہے مشہور، یہ بھی ہے لیکن زیادہ تر زہرا فاطمہ زہرا یہ زیادہ مشہور ہے. حدیث پاک میں انما سمیت فاطمہ لان اللہ فطمہا ومحبیہا عن النار، یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے. حوالہ کنز العمال جلد 12 پیج نمبر 50 حدیث پاک نمبر 34222. سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک بدن سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا. حوالہ میرات المناجی جلد 8 پیج نمبر 452. بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتا جنت کی نگہت کا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعتم منی فمن اغضبها اغضبنی، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ایک اور روایت میں یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، یعنی ان کی پریشانی میری پریشانی اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے. حوالہ مشکات المصابیح جلد 2 پیج نمبر 436، حدیث شریف نمبر 6139. سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے چال ڈھال شکل و صورت اور بات چیت میں بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی نہیں دیکھا. اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ تھام کر ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے یہاں تشریف لے جاتے اور جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی. حوالہ سنن ابو داؤد شریف پیج نمبر 812، حدیث پاک نمبر 5217. رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک ان چاروں شہزادیوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. اگر واقعی میری بھول ہوئی تو انشاءاللہ اسے قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب.
امیر سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ میدان کربلا میں جو ہوا اس کو اقتدار کی جنگ کا نام دینا کیسا؟
وہ یزید کی طرف سے اقتدار کی جنگ تھی کہ اس کو اپنے اقتدار کو خطرہ پیش آیا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ معاذ اللہ امام علی مقام کی طرف سے میرے اقتدار کو خطرہ ہے، تو وہ اس لیے اس نے مطلب یہ سارا کچھ حساب کتاب کیا. حالانکہ امام علی مقام کو اقتدار سے کیا دلچسپی، ان کا اقتدار تو تھا ہے اور رہے گا، اب بھی ہر مسلمان کے دل پر ان کی حکومت ہے، تو ان کو یہ یزید کے تخت سے کیا دلچسپی. تو بہرحال یہ کہ اس کو دو طرفہ اقتدار کی جنگ ہو سکتا ہے، خارجی لوگ کہتے ہوں گے، مسلمان تو نہیں کہہ سکتا، عاشقان رسول عاشقان صحابہ اہل بیت تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، اور کوئی اقتدار کی جنگ کے لیے اپنے بال بچوں کو لے کر 22,000 کے لشکر جرار سے ٹکرانے آتا ہے کوئی؟ کربلا میں 72 تھے، وہ بھی بیوی بچے، علی اصغر 6 مہینے کے تھے، یہ کیا اس طرح کو جنگ کرنے نکلتا ہے حکومت پانے کے لیے؟ تو بہرحال یہ کہ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے جو ایسا کہتے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، نواسۂ رسول پر اس طرح کا بہتان نہیں دھرنا چاہیے، توبہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مدنی چینل کے ناظرین، ہم یہاں سے وہاں جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں، ٹرین، بس وغیرہ، ہم میں سے کچھ کے پاس ذاتی سواری ہوتی ہے، بائک یا کار وغیرہ۔ جب ہم اپنے دفتر، دکان یا گھر پر پہنچ جاتے ہیں، اب مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی سواری کو پارک کہاں کریں۔ تو بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پارکنگ کا اچھا انتظام ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ ایسے میں سے ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ تنگ گلیوں میں اپنی گاڑی یا بائک پارک کر دیتے ہیں، اور اس سے گزرنے والوں کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو بند ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے کار گزار ہی نہیں سکتا۔ پیارے امیر سنت، آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے۔
یہ واقعی بہت غلط طریقہ کار ہے کہ جہاں چاہا گاڑی روک کر کھڑے ہو گئے، بھلے بیٹھے ہوئے اندر لیکن کھڑے ہو گئے، راستہ رکا، کسی کی دکان کے آگے کھڑے ہوئے، اس کے گاہک رکے راستے کے ساتھ ساتھ، یا مطلب یہ کہ گلی میں چھوڑ کے چلے گئے اور لوگ بیچارے پریشان ہو رہے۔ تو یہ طریقہ کار ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ نہیں ہے، باہر ملکوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کوئی گاڑی غلط جگہ پر پارک کر بھی دی نا کسی نے، چورتی آئے گا، پولیس والا آئے گا، بولے گا کچھ بھی نہیں، سلام کرے گا، اگر آپ کھڑے ہیں تو سلام کر کے وہ چالان بنا کر آپ کی گاڑی میں رکھ دے گا، چلا جائے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یوں مطلب یہ کہ کبھی نہ کبھی وہ لائسنس رینیو کرانے کے لیے یا کچھ بھی، یعنی کہ وہ بچ نہیں سکتا، بندہ بھاگ نہیں سکتا، تو دینا ہی پڑتا ہے، اچھا خاصا چالان ہوتا ہے۔ تو یہ باہر ملکوں کا یہ ماحول دیکھا ہے کہ آدمی ادھر ادھر گاڑی کھڑی یعنی خواب میں بھی نہیں کرے گا، گاڑی سے خوف ہوتا ہے، اتنے پیسے لگ جائیں گے۔ پارکنگ ایریا مخصوص ہوتے ہیں، وہیں لوگ کھڑی کرتے ہیں گاڑی۔ لیکن یہ ہمارے یہاں بھی قوانین، ہمارے یہاں بھی ہر جگہ ہوتے ہیں قوانین، بس قانون پر عمل کروانے والے دیانت دار بن جائے نا تو ہی ٹریفک کا نظام بحال ہو سکتا ہے، ورنہ تو ہمارے بولنے سے کیا ہوگا، کون سنتا ہے؟ اچھا اب یہ بے حال ٹریفک کا بے حال کر بھی ہم لوگ ہی رہے نا، عوام کر رہی ہے، ادھر ادھر کھڑی کر دی، اب آپ بولے یار سب کرتے ہیں، بھائی سب اپنی اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی سوچیں کہ ہماری ہمارا کیا بنے گا۔ تو یوں اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچانے والی جگہ پر گاڑی کھڑی کر دی تو ظاہر شرن ہم اس کے مجرم تو ہیں نا، کسی کے گھر کے آگے کھڑی کر دی، بیچاروں کا راستہ تنگ کر دیا، کسی کی دکان کے آگے کھڑی کر دی، اس کے کاروبار، پھر یہ کہ ایسی جگہ کھڑی کر دی کہ جو گاڑیوں کا ہی راستہ تھا، اب وہ گاڑیاں بیچاری گاڑیوں والے اب آ رہے ہیں، پھر دیکھا کہ وہ راستہ نہیں ہے، پھر وہ بیچارے ریورس ہو کر وہ پھر دوسری جگہ سے راستہ بنا کر رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کو نوکری پہ جلدی جانا ہے، یا ویسے بھی کچھ بھی نہیں ہے، تاہم اس کو تکلیف تو پہنچی۔ تو اس طرح یہ مطلب حسن معاشرت کا حصہ ہے کہ ہم مطلب اس میں بھی خیال رکھیں کہ سواری سے بھی اپنی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہارن بجاتے ہیں، بھونپو کو ہارن بولتے ہیں، خوب بھونپو بجائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، رات کے 2 بجے اپنے دوست سے ملنے آئیں گے گلی میں تو بھونپو بجا رہے ہیں کہ میں آ گیا ہوں۔ اب کتنے لوگوں کی نیند اس سے خراب ہوتی ہوگی، کتنی پریشانی ہوتی ہوگی، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اسکوٹر ہو یا سائیکل ہو یا کار ہو، سب اپنی ایسی جگہ پر یہ پارک کی جائے جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے امیر علیہ سنت سے مدنی مذاکرے میں یہ عرض ہے کہ آج کل ہمارے علاقوں میں آنکھوں کی بیماری بہت عام ہے کہ اس میں آنکھوں سے پانی نکلتا ہے, جس کو اپنے گجراتی میں کہتے ہیں نا کہ آنکھوں ہوئی, تو اس میں یہی مطلب کہتے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے کہ اس کا جو پانی نکلتا ہے اس کے متعلق بھی لوگ مطلب عموماً لوگوں کو اس کے مسائل پتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, تو یہ پانی کے ناپاکی پاکی وغیرہ کے مسائل اور اس میں وضو رہنا اور اس کے متعلق بھی اگر تربیت فرما دے تو امت پر بہت بڑا احسان ہوگا.
یہ دکھتی آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے نا, پانی ہی نظر آتا ہے وہ, لیکن یہ کچا خون ہوتا ہے تو اس لیے یہ ناپاک ہوتا ہے اور وضو بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے. کپڑوں پر بھی یہ لگنا نہیں چاہیے, نجاست غلیظہ ہے, اس لیے یعنی ناپاک ہے, تو اس سے بچنا ہوگا. دکھتی آنکھ سے دھوئے آئے اس سے نکل آیا, کوئی دوا ڈالی اس کے زور سے پانی نکل آیا, پیاز کاٹی اس کے زور سے پانی نکل آیا, تو اس طرح کسی اور وجہ سے یا خوف خدا میں رویا, عشق مصطفیٰ میں رویا, آنسو نکلے, یہ ناپاک نہیں ہے. جو آنسو دکھتی آنکھ سے یعنی باوجہ مرض کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, جو آنکھ کی بیماری تھی اس کی وجہ سے نکلے, بخار بھی بیماری ہے, بخار کی وجہ سے نکلے تو ناپاک نہیں ہے. آنکھ بیمار ہے اس کی وجہ سے نکلے تو یہ آنسو ناپاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
کھانا کھلانا یقیناً ایک کار ثواب ہے, مسلمانوں کو ان کی پسند کا کھانا کھلانا بھی بڑا ہی اچھا عمل ہے. محرم الحرام میں جہاں شہیدانوں اسیران کربلا کے لیے مسلمان لنگر کا اہتمام کرتے ہیں, وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ محرم میں ایک خاص کھانا جسے کھچڑا کہا جاتا ہے بنایا جاتا ہے. امیر سنت دامت برکاتم العالیہ سے عرض ہے, کیا محرم الحرام میں اسال ثواب کے لیے کھچڑا بنانا ہی ضروری ہے یا کوئی اور طعام بھی بنا کر اسال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دے کہ کھچڑا بنانے کا آغاز کیوں اور کیسے ہوا؟
اللہ اکبر, کھانا کھلانا یہ کسی مسلمان کو خصوصاً بھوکے کو یہ ہے بڑے ثواب کا کام اور جنت میں لے جانے والا کام ہے. اور اگر کوئی بھوکا نہیں ہے, بالفرض مالدار آدمی آپ غریب ہیں بھلے, اور اس کو کھلا رہے کھانا اللہ کی رضا کے لیے, تب بھی ثواب کا کام ہے. جیسے ایک دوسرے کو دعوتیں کرتے ہی ہیں نا, غریب امیروں کے کرتے ہیں, امیر غریبوں کے کرتے ہیں, خاندان میں رشتہ دار میں, تو یہ اچھی نیتیں ہوں اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ہو سب کچھ شریعت کے مطابق تو ہے ثواب کا کام الحمدللہ. اب اس میں اسال ثواب کر دیا گیا, کسی بزرگ سے نسبت دے دی گئی, تو اب اس کی کھانے کی اہمیت اور برکت میں اضافہ ہو گیا. ہمارے گھر کا عام کھانا اور نیاز کا کھانا دونوں میں فرق ہے. عام کھانا اپنی جگہ پر ہے, وہ بھی صاف ستھرا ہے, لیکن نیاز کے کھانے میں برکت زیادہ ہے, اس سے شفا صحت سب مل سکتی ہے, گناہوں کی بیماری بھی دور ہو سکتی ہے. اس نے نیت اچھی نیت ہو تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہی برکتیں. پھر نواسہ رسول, جگر گوشہ بتول, باغ رسالت کے مہکتے پھول, امام علی مقام, امام عرش مقام, امام تشنہ کام, امام حسین رضی اللہ عنہ کی اسال ثواب کے لیے, شہیدان کربلا کی اسال ثواب کے لیے کھانا, تو پھر کیا بات ہے. اگر یہی یہ بھی تبرک نہیں ہے تو تبرک ہے کون سا, اتنا پیارا تبرک ہے یہ. تو اس میں ظاہر جو بھی نیاز کرتے ہیں اگر شریعت کے مطابق جو بھی کرتے ہیں نیاز, بالکل کار ثواب ہے اور ان ثواب کے حقدار ہیں, بڑے ثواب کا کام ہے. اچھا, اب کھچڑا ہی کیوں, تو کھچڑا ہی ضروری نہیں ہے, کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے, پانی بھی پلایا جا سکتا ہے, پانی بھی تو پلاتے ہیں, اس سال شربت بھی پلاتے ہیں, کھچڑا ہی نہیں وہ ٹھوس غذا میں. کھچڑا ہمارے یہاں رائج ہے, لیکن کھانا بھی کھلاتے ہیں, بریانی پلاؤ یہ بھی کھلاتے ہیں لوگ, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، حسنین کریم امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھلاتے ہیں. اب کھچڑا چلا کیسے؟ یہ تو مطلب اس طرح ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ جب کربلا میں یہ معرکہ ہو گیا اور یزیدی جو تھے یہ اپنے جو بھی مقتول تھے ان کو دفن کر کے اور شہداء کربلا کی مبارک لاشوں کو یوں چھوڑ کے وہ چلے گئے، تو مقام غادریہ، کوئی کربلا شریف کے قریب کوئی مقام تھا مقام غادریہ، غین سے مقام غادریہ سے کچھ لوگ جو مطلب یعنی کہ عاشقان صحابہ اہل بیت تھے ان کو بھی خبر پہنچی ہوگی نا، خبر پہنچی تھی تو وہ اس طرف آئے، تو یہ شہیدان کربلا کی لاشیں انہوں نے دیکھی، تو یہ اچھے لوگ تھے، مسلمان تھے، اچھے لوگ تھے، تو انہوں نے مطلب یہ کہ ان سب کی تدفین کی، دفن کیا، اور پھر اپنے اپنے طور پر انا اناج دالیں یہ لے آئے، اور انہوں نے سب کا مکس کر کے ایک ڈش بنائی، کھانا بنایا، اور گوشت بھی ڈالا اس میں، تو یوں یہ وہ کھچڑا بنا. اچھا کھچڑے کو شروع میں اور لحیم کا نام دیا گیا، اس میں گوشت جو ہے نا یہ اس کا بالکل جزو لا ينفق ہے، لیکن ضروری حصہ ہے گوشت، تو اور کثیر ہوتا ہے گوشت، زیادہ ہوتا ہے اس میں کھچڑے میں، تو لحم گوشت کو بولتے ہیں، تو یوں ہو گیا یہ لحیم. پھر آگے چلتے 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 وہ کسی زبان پہ نہیں چڑھتے نا، جیسے پہلے شوبیز بولتے ہیں، میں شوبیز سمجھتا تھا، تو شوبیز آئے تو میرے منہ سے نکلا ہوا شوبیز، تو بولا ہم ہی شوبیز تم صحیح بولتے ہو، تو اس طرح وہ میرے ایسا ہوگا اس کا منہ سے نکلا ہوگا عدیم تو یہ چل پڑا ہوگا، تو اب لحیم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اب حلیم یہ اللہ کا نام بھی ہے، بلکہ اللہ کا نام حلیم ہے، تو اس کو جو کہتے ہیں حلیم جائز تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مجھے مزہ نہیں آتا بس کہ میں اس کو حلیم بولوں، تو جب مجھے پتا ہے کہ جب کھچڑا بھی ایک نام ہے اس کا تو میں کھچڑا بولتا ہوں، لیکن جو لحیم بولتا ہے اس کو نہ غلط کہتا ہوں نہ برا کہتا ہوں، کبھی کبھی میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے لیکن کم، ذہن بنا ہوا ہے مجھے کھچڑا بولنا ہے اس کو، لیکن یہ کوئی مطلب نہیں کہ اس کو یہ نہ بنا کہ میں کوئی حلیم بولنے کو برا کہتا ہوں، مسلمانوں میں کہ رائی ہے، اور نعوذ باللہ وہاں اللہ کا نام مراد بھی نہیں ہوتا، اور بھی کئی الفاظ ہیں جو ہمارے بول چال میں بولے جاتے ہیں جو اللہ کا نام بھی ہوتا ہے اور بولے بھی جاتے ہیں. بھائی باقی کتنے بچے؟ اللہ کا نام باقی ہے تو یہاں کسی کی توجہ نہیں ہوتی نا، تو باقی من ہے کہ باقی کا پھر کیا بنے گا انگلش، ایکسٹرا یا جو بھی مطلب کوئی شاید لیفٹ
ریمیننگ.
اچھا ریمیننگ لیفٹ، چلو تو یوں مطلب یہ کہیے، اور بھی الفاظ اگر اپنے لسٹ بنانے نکلیں گے نا تو بن جائیں گے، جو ہیں اللہ کے نام اور ہمارے یہاں یہ اور معنی میں بولے جاتے ہیں، لیکن یہ باقی جو ہم بولتے ہیں نا یہ ہم اردو میں بولتے ہیں، وہ عربی لفظ ہے اللہ کا نام جو باقی ہے، تو حلیم بھی عربی لفظ ہے، ہم یہ اردو دان جو ہیں کھچڑے کو بولتے ہیں. خیر تو یہ تو ویسے ایک مطلب بات عرض کر دی میں نے، تو یوں مطلب یہ کہ یہ کھچڑے سے جو نیاز بنتی ہے ہمارے یہ اسی کی کہتے ہیں یاد ہے جو عاشقان صحابہ اہل بیت نے بنایا تھا کھچڑا امام علی مقام اور ان کے ان حضرات کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، تو اب یہ کہ یہ ہمارے یہاں نیاز کا سلسلہ یہ چلا آ رہا ہے. اچھا یہ تاریخ کی باتیں ہیں، تو اب اگر ایسا نہیں بھی ہے یہ واقعہ بھی چلو کہ بھائی کس حدیث میں تو کہ قرآن کی کس آیت میں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے یہ واقعہ تب بھی عیسیٰ علیہ ثواب تو جائز ہے نا، تو یہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے لوگ کھچڑا کرتے ہیں، مسلمانوں میں رائج ہے کھچڑا کرتے ہیں، بعض لوگ مطلب پابندی کے ساتھ ناشتے میں پراٹھا کھاتے ہیں، ایک بھاری تعداد کھاتی ہے، اس کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ یہ روزت پراٹھے تم جھپٹتے ہو، یہ دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں بنتا، تو کھچڑے کی دلیل کیوں؟ آپ بولے وہ دنیاوی ہے یہ دینی ہے، تو وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، مطلب جب تک کسی چیز کو شریعت منع نہیں کرتی وہ منع نہیں ہو جاتی. بریانی کا ثبوت بھی شاید آپ نہیں لا سکیں گے کہ کس صحابی نے بریانی کھائی، تو کون نہیں کھاتا بریانی؟ بریانی سے کوئی بھی محروم نہیں ہوگا، ابھی پانی بھر رہے ہوں گے منہ میں، کھاتے ہم لوگ تو ٹھیک ہے، جائز ہے، حلال ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ الگ الگ ڈشیں جو ہیں، یہ رائی جو تھی پہلے ڈشیں اور تھی، اب ڈشیں اور ہیں، اب تو ایسی ترقی ہو گئی ہے کہ پورا پورا اونٹ بھون لیتے ہیں. جی ہاں، کل تک مرغیاں بھونتے تھے، اونٹ بھونتے پورا پورا. یہ سوشل میڈیا میں آپ نے شاید دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے، پورا اونٹ چلا ہوا، کھال اتری ہوئی، وہ لٹکاتے ہیں اس میں مسالے بھر کے تندور میں، اس کو بھونتے. ترقی ہو گئی ہے، تو اس کو بھی ناجائز تو نہیں کہہ سکتے نا. جب تک کسی چیز کو شریعت منع نہ کرے، ہم منع کرنے والے ہیں کون؟ تو یہ کھچڑے کو شریعت نے کب منع کیا بھائی؟ عیسیٰ علیہ ثواب جائز ہے تو کھچڑے کا کرو یا کھچڑی کا کرو، ہے تو جائز. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک اور روایت بیان کیا جاتا ہے کہ جب طوفان نوح سے نجات پا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری، تو عاشورہ کا دن تھا، آپ نے کشتی میں سے تمام اناجوں کو باہر نکالا، تو پھول بڑی پھول بڑی مٹر، گیہوں، جو، مسور، چنا، چاول، پیاز، سات قسم کے غلے یعنی اناج موجود تھے. آپ ان ساتوں اناجوں کو ایک ہی ہانڈی میں ملا کر پکایا. چنانچہ شہاب الدین قلیوبی نے فرمایا کہ مصر میں جو کھانا عاشورہ کے دن طبیخ الحبوب یعنی کھچڑا کے نام سے پکایا جاتا ہے، اس کی اصل دلیل یہی حضرت نوح علیہ السلام کا عمل ہے. یہ لو ایک اور آ گئی. تو اب یہ بھی مطلب روایتیں اسی طرح کی ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث سے پاک میں آیا، یہ بھول کر بھی نہیں کہنا، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھائی یہ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں کتابوں میں، تو میں نے کہا تھا کہ کتنے واقعات نہ بھی ہوں تو کوئی چیز بھی ناجائز کہنے کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے، اور جائز ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے تو جائز ہوتی ہے. یہ اصول ہے کہ کسی چیز کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے. تو یہ جو ابھی آپ نے نوح علیہ السلام کا قصہ سنا، تو یہ جنتی زیور پیج نمبر 132 سے لیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹنے کے لیے موجود ہیں، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ آج کراچی بھر سے بھی اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، اسی طرح پنجاب کے بھی بہت سارے اسلامی بھائی، بلوچستان سے، سندھ سے، اور کثیر تعداد میں عشر مجلس کے ذمہ داران بھی موجود ہیں. حضور انہیں دعاؤں سے بھی نواز دے. اور ایک سوال یہ تھا کہ جو شخص اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے نکلا تو اسے کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، تو اس پر بھی تھوڑی ہماری رہنمائی فرما دیں تاکہ علم دین حاصل کرنے کا جذبہ مزید ابھرے.
علم دین تو علم ہے ایسی کہ وہ مطلب انسان کو انسان بناتا ہے، ورنہ جو علم نہیں ہوتا جن کو تو بالکل یعنی کہ کسی کام کے نہیں ہوتے. بزرگوں کے اقوال موجود ہیں کہ ہمارا بس چلتا تو ہم علم دین تم کو گھول کے پلا دیتے. علم تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. قرآن کریم میں انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ پاک سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. تو علم اس کی مثال یوں سمجھو کہ بچہ جو بالکل نہ سمجھے، دودھ پیتا بچہ، تو وہ رسی بھی رکھو سانپ بھی رکھو تو وہ چاہے رسی پر ہاتھ رکھے چاہے سانپ پر ہاتھ رکھے، زندہ سانپ پر، اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اور بڑا جو ہے اس کو علم ہوگا، رسی اور سانپ کے فرق کو وہ جانتا ہوگا، تو سانپ سے وہ خوف زدہ ہوگا. اور رسی ہی پکڑے گا. یوں مطلب علم سے مطلب یعنی کہ بہت فرق پڑتا ہے, اور اہل علم جو ہیں یہ عام لوگوں سے فضیلت والے ہوتے ہیں.
آیت مبارکہ یہ ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, یعنی اللہ پاک تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے. والذین اوت العلم درجات, اور خاص طور پہ ان کے کہ جن کو اللہ پاک نے علم دیا ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے.
اور اپنے علم والے اور بغیر علم کے دونوں برابر نہیں ہوں.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, آپ فرمائیے کہ نہیں برابر علم والے اور بے علم.
علم بہرحال ایک مطلب فضیلت کا باعث ہے, عام لوگوں سے ہٹ کر علم والا جو ہے وہ افضل ہوتا ہے. اب آپ کی محفل مجلس سجی ہوگی, عالم صاحب آئیں گے تو لوگ ہٹ جائیں گے, اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے, راستہ دے دیں گے, آگے لا کے بٹھاتے ہیں, نمایاں کرتے ہیں. اس میں کوئی سرخاب کے پر نہیں ہے, نہ وہ کوئی سرمایہ دار ہے, مگر سرمایہ دار بھی اس کا ہاتھ چومے گا. سرمایہ دار کا کوئی ہاتھ نہیں چومے گا, وزیر کا کوئی ہاتھ نہیں چومے گا, منسٹر کا کوئی ہاتھ نہیں چومتا. عالم دین ہے تو لوگ ہاتھ چومتے, احترام کرتے ہیں نا, جو مطلب ہے کہ خوف خدا والے لوگ ہیں اور ان کی کمی بھی نہیں ہے الحمدللہ, تو ہاتھ چومیں گے, ان کا ادب کریں گے, احترام کریں گے, آئیے حضرت آئیے حضرت. تو اس طرح اس کی ترکیب بنتی ہے. جبکہ یہ دنیا بھی طور پر جن کو کوئی بڑا عہدہ منصب ملا ہو تو ان کو ایسا نہیں کرتے احترام جتنا عالم کا کرتے ہیں. تو یوں دنیا میں بھی فرق واضح ہے. اللہ پاک ہمیں علماء سے محبت کرنے والا بنائے. تو صبح اس حال میں کر کے تو خود عالم ہو یا متعلم یعنی طالب علم, یا علم کی باتیں سننے والا, یا تیرے دل میں عالم کی محبت ہو. یہ چار صورتیں حدیث میں بیان کی گئی کہ تو صبح اس حالت میں کر کہ تو خود عالم ہو, یا متعلم یعنی طالب علم, یا علم کی باتیں سننے والا, یا تیرے دل میں علم کی محبت ہو. پانچواں مت ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. ہر صبح تیری کیفیت یہ ہو کہ ان چاروں میں سے تو ایک کیفیت رکھتا ہو اپنے اندر. یہ سمجھانے کے لیے علم کی اہمیت ہم کو سمجھائی گئی اس سے. علم ہے کہ بغیر علم کے بندہ بیکار ہے. تو یہ ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ بھی علم کے اصول کا ذریعہ ہے, یہ مدنی مذاکرے ہیں یہ بھی علم کا ذریعہ ہے, مدنی چینل جو ہے یہ بھی حصول علم کا ذریعہ ہے الحمدللہ. مدنی چینل میں کون سے فلمیں ڈرامے آتے ہیں, یا کوئی ڈانس دکھائے جاتے ہیں, یا معاذ اللہ میوزک اور عورتیں دکھائی جاتی ہیں, بس دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ. تو مدنی چینل دیکھا کریں انشاءاللہ, گھر بیٹھے آپ کو بہت سارا علم حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی.
حدیث پاک میں کہ جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ کی راہ میں ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن کبھی خیر یعنی علم سے آسودہ نہیں ہوتا, یعنی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا منتہا یعنی اینڈ جنت ہے. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ جس مسلمان میں علم دین حاصل کرنے کی حرص اور شوق ہوگا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. اللہ اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کو علم دین کا حریص بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور شایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور شایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صمت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. جتنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سیر کی کوشش کرنے انشاءاللہ.
اللہ
اور عمر عثمان و علی فاطمہ اور علی حسن اور حسین بھی
پیارا میرا اہل سنت یوکے یورپ میں لوگ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتے ہیں اگر آنکھوں میں دیکھ کر بات نہ کی جائے تو انڈرسٹینڈ نہیں ہو پاتے نگاہیں نیچے رکھنے والے نیک عمل پر کیسے عمل ہوگا
بعض اوقات تو اگر چہرے کو دیکھنا بھی پڑتا ہے دیکھنے سے اس کے چہرے کے تاثرات سے بھی بات واضح ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کی حاجت نہیں ہوتی تو موقع کی مناسبت سے بندہ نگاہ نیچے رکھے کبھی اوپر دیکھ لیا کبھی نیچے دیکھ لیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف نظر فرماتے اس طرح موقع کی مناسبت ہر وقت نگاہیں نیچی رکھنا اس کو بھی سنت نہیں کہہ سکتے نا اوپر دیکھنا ضرورت دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا سب کی ضرورت پڑتی ہے موقع کی مناسبت سے فضول نگاہی جو ہے نا یہ منع ہے پریشان نظری بلا ضرورت جاتے جاتے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اس کو پریشان نظری بولتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ فضول نگاہی کا قیامت کے دن حساب ہوگا بلا ضرورت جو دیکھتے ہیں نا اس کا بھی قیامت کے دن حساب ہے ضرورت نے دیکھا تو وہ اب کون سی ضرورت تھی کیسی ضرورت تھی اس کے مطابق ہی ہے تو 100% نیچی نظر رکھ کر بات کرنے ضروری نہیں ہے اب جیسے کسی اجنبیہ عورت سے بات کر رہا ہے غیر عورت سے بات کر رہا ہے اس ضرورت پڑ جاتی ہے ہوائی جہاز کا سفر کرو گے مدینہ شریف بھی آپ جا رہے ہیں تو عورت تو آئے گی آپ کے پاس اب اگر آپ کی نیچی نظر رکھنے کی نیت نہیں ہوگی نا پھر اس کو گھور کے بات کر کے دیکھو گے پھر مصیبت میں پڑ جاؤ گے نیچی نظر رکھنے کی عادت ہوئی تو آپ بلا تکلف سے بات کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اسی طرح آپ تو سنا ہے پنجاب وغیرہ میں عورتیں کنڈکٹر ہوتی ہیں سنا ہے میں نے کہاں ہے نا ہوتی ہے نا اب آپ کیا کرو گے دیکھ کر بات کرو گے دیکھ کر ہی تو کرتے ہیں لوگ جن کی نیچے نظر رکھنے کی جن کی پریکٹس نہیں ہوتی بالکل وہ دیکھ کر ہی بات میں شاید کرتے ہوں گے یا ذہن ہی نہیں ہوتا عورت کو دیکھنا کوئی نو پرابلم ایزی لیتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے حالانکہ یہاں تو نظر نیچے رکھنی بہت ضروری ہے اور قرآن کریم کا حکم ایسے موقع کے لیے تو خاص ہے آیت
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ آپ فرما دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اسی کے بعد پھر دوسری آیت میں وہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن کہ اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں
یہ قرآن کی آیتیں ہیں سمجھے کہ اس میں تفسیر میں جو اس کی شرح تفسیر میں اسی طرح کے جیسے عورتوں کی موجودگی میں مرد کو چاہیے کہ نگاہیں کچھ نیچی رکھے اور اس طرح عورت جو مردوں کی موجودگی میں اس کو چاہیے کہ نگاہیں کچھ نیچی رکھے تو یہاں تو مطلب قرآن پاک پر عمل کرنے کا موقع ملے گا جب ایسی عورتیں اچھا اب شاپنگ کے لیے جاؤ خریداری کے لیے میڈیکل اسٹور پہ تو سیلس گرل اب تو رکھنے کا بھی رواج ہے یہاں بھی شاید ہوگا کچھ نہ کچھ باہر ملکوں میں زیادہ ہے اور کسٹم میں جاؤ تو عورتیں ہوتی ہیں پاسپورٹ کلیئر کرانے کے لیے کافی ہیں وہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں یہاں کا اتنا نہیں ہے باہر ملک کا میں نے دیکھا زیادہ اب آدمی کرے کیا بس وہی کہ نگاہوں کی حفاظت کرے تو یہ اپنا قفل مدینہ کا جو ہے نا تحریک یہ کامیاب ہے اس میں فائدہ ہے اتنا پرابلم نہیں ہوتا عادت ہوتی ہے نیچے نگاہیں رکھنے کی بات کرنے کی تو وہ آدمی اسے موقع پر اپنے آپ کو بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے بازار سے گزرے تو کیا کرو گے یار یوں آنکھیں بھاڑ بھاڑ کے دیکھو گے جو با حیا مسلمان ہے اپنی نگاہیں بچائے گا ظاہر نیچے رکھے گا احتیاط کرے گا کہ عورت پر نظر نہ پڑے اس کی صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کچھ پانی سے بھی ریلیٹڈ ہے. محرم میں پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے اور بعض اوقات لوگ پانی کی سبیل لگانے کے لیے گھر گھر جا کر چندہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سبیل کا پانی اسی جگہ پر پینا ضروری ہے، کسی اور جگہ یا گھر لے جا کر پینا جائز نہیں ہے. اب پلیز شیخ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سبیل لگانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، دوسرا یہ بتائیے کہ کیا سبیل لگانے کے لیے گھر گھر جا کر چندہ کیا جا سکتا ہے، اور تیسرا یہ بتائیے کہ سبیل کا پانی سبیل کی جگہ پر ہی پینا اور کسی اور جگہ پر لے جا کر نہ پینا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
تین سوال ہیں اس میں. سبیل لگانا یہ جائز ہے جبکہ اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو، اور اس کے لیے چندہ کرنے کی کل تفصیلی میں نے کچھ وضاحت کی تھی کہ ایسے لوگوں سے چندہ لینا جس میں اپنی کوئی ذلت نہیں ہے، نہ لڑائی کا خطرہ، نہ جھگڑا، نہ خود بدتمیزی، اور روب سے لے اس کو کہ وہ شر سے بچنے کے لیے دے، تو ایسی مطلب ترکیب بھی نہ ہو. اپنے جیسے ماں سے لے لیا، بھائی سے لے لیا، چاچو مامو سے لے لیا، جن سے ترکیب ہے، دوستوں سے لے لیا آپس میں، تو یہ مناسب ہوتا ہے. اور سب سے بہتر یہ کہ اپنے پلے سے کرے، اپنے جیب سے کرے، اپنی جان قربان کب کریں گے یار، اب تو فی الحال لو مال بھی قربان نہیں ہو پا رہا اپنے سے. تو یہ دونوں تو مسئلے حل ہوئے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب تیسرا، سبیل کا پانی دوسری جگہ جا کر نہیں پی سکتے، تو اب سبیل لگی ہوئی ہے اور اندر سوٹے کہ وہ پانی یا پینے کے لیے لگی ہوئی ہے کہ لوگ پئیں، تو واقعی یہ پانی لے جانا بھر کے جائز نہیں ہے. ہاں جس نے سبیل لگائی، چندے والوں کی بات نہیں کر رہا، جس نے پرسنل اپنے پاکٹ سے جیب سے لگائی سبیل، اس نے اجازت دی ہوئی ہے یا لکھ کر رکھا ہے کہ پیو چاہے لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، تو پھر اجازت ہو جائے گی، ورنہ واقعی لے جانا جائز نہیں ہے. اور یہ چندے والے بھی یہی بولتے ہیں ہم سبیل لگائیں گے، اب یہ انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہیں لوگ پیتے آ کر، تو اس کا بھی لے جانا یہاں بھی تھوڑا وہ جیسا عرف یہ بھی ہے، یہ چندے کی سبیل سے لے جانا، اب لوگ پتہ نہیں لے جاتے ہیں اپنے، تو سبیل گھومنے پھرنے کا تجربہ ہی نہیں فی الحال، نہیں ہے نا عرف. تو اگر یہ عام طور پہ لوگ لے نہیں جاتے تو عرف نہیں ہے نا، رواج نہیں ہے اس کا، معمول نہیں ہے، تو پھر نہیں لے جا سکتے. اچھا لے جاتے ہیں، بروا کے لے جاتے ہیں، ہاں تو وہ بانٹنے والوں کو شاید رکاوٹ ہوتی نہیں ہے اور بھرنے دیتے ہیں. تو اگر ایسی صورت ہے کہ بھرنے بھی دیتے ہیں، رکاوٹ بھی نہیں ہے اور یہ عام ہے ایسا، تو پھر جائز ہے. لیکن جو پتھر کی سبیلیں بنی ہوتی ہیں نا سیمنٹڈ، یہ بھی ایک طبقہ ہے جو بولتے ہیں یہ دس دن کے لیے کیوں، اچھا دس دن بھی نہیں، نو اور دس کو پانی پلاتے ہیں، تو یہ نو دس دن ہی، دو دن کیوں، پرمینٹ بننی چاہیے. تو یوں لوگ مطلب جذبے میں آ کر پرمینٹ سبیلیں بھی بنا دیتے ہیں، یہ بھی دیکھی ہے میں نے، تو چلو وہ بھی اچھا ہی کام ہے. اور دو دن پلایا، ایک دن پلایا، ایک گھنٹہ پلایا، ہے تو ثواب کا کام تو ہے نا. لیکن یہ کہ ایسی جگہ پر سبیل نہ بنائی جائے جہاں فساق کا مجمع ہو. اب وہ ڈھول بجاتے ہوئے کود پھاند کرتے ہوئے گزر رہے ہیں, ان کو پانی ان کے ہاتھ سے لے لینا چاہیے تاکہ یہ مطلب کمزور پڑے تو کم اچھل کود کرے. تمہارے مطلب دادا کا انتقال ہو جائے, تمہارے والد کی برسی ہوگی تو ڈھول بجا کر جاؤ گے یار. عاشورہ نواس رسول کا عرس مبارک کا دن ہے, اس میں ڈھول بجاتے ہو, انہیں اچھلتے ہو, کودتے ہو, مطلب کیا کیا کر رہے ہو تماشا یار. اس کو دیکھنا بھی ناجائز گناہ ہے, ان کا مجمع بڑھانا یہ بھی گناہ ہے. تو یہ مہربانی کر کے ان کو دیکھنے, ان کو پانی بھی نہیں پلا, میں نے کہا ان کے بس چلے ان کے ہاتھ سے چھین لینا چاہیے, یہ مبالغہ ہے, چھیننے جانا مت. وہ چھری ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس بعض اوقات. تو یہ کہ ان چیزوں کو ہم لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم لوگ تو بھائی محرم شریف میں مدنی قافلے ہمارے دن سے چھٹی کا تین دن کے چھٹی آ رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مسجد میں گزارو یار, یہاں کبھی کوئی بھگدڑ مچے گی تو گولی چلے گی تو کچھ ہوگا. وہ ڈھول تماشے میں اگر گولی نہیں چلتی, ہم من بھی ہے تب بھی جاننے کی شریعت نے ہی ممانعت رکھی ہے کہ یہ مسلمان اس لیے تھوڑی پیدا ہوا ہے یہ مطلب اس طرح ڈھول بجانے کے لیے بنسریاں بجانے کے لیے. نہیں نہیں نہیں, یہ اپنا کام نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ ڈھول بجانا کب سے عبادت بن گیا یار, شہیدوں کی یاد میں معاذ اللہ. تو اس طرح مطلب جو تماشے بن رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے روڈوں پہ, اور پبلک بھی ایک ہوتی ہے اس میں, برا بھی سمجھتے ہوں گے دل میں, پھر بھی جاتے ہوں وہ تماشا دیکھنے کے لیے. اس کو سکارے ثواب تو یہ ڈھول بجانے والا بھی نہیں کہتا ہوگا, اس کو پوچھیں گے تو بولے کیا کرے یار مزہ آتا ہے, تو یہ مزے لے رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک اس باطل مزے سے بچائے جو آخرت کا مزہ خراب کر دے گا. ہاں مرنے کے بعد پتا چلے گا یہ ڈھول کیسے بچتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس میں جانا نہیں ہے, ان کو پانی نہیں پلانا. لوگ وہاں سبیلے بناتے ہیں ایسی جگہوں پہ, رونق ہوتی ہے, اس بہانے خود بھی دیکھتے ہیں تماشے اور پانی پلا رہے ہیں. تو یہ نہیں ٹھیک, سبیل بھلے لگائیں آپ, ایسے گلی محلے میں لگائیں کہ جہاں کسی کی جگہ نہ گرے, حقوق کے عمہ تلف نہ ہو, پانی بہے کیچڑ ہو, لوگوں کو تکلیف ہو, ایسا بھی نہ ہو, صاف ستھری جگہ, گاڑی کا راستہ رکے, نہ بندے کا راستہ رکے, نہ چلتی پھرتی گائے بکری کا راستہ رکے, کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو. ایسی جگہ پر بے شک آپ سبیل بنائیں, پانی پلائیں چھوٹی سی جگہ پہ. اب ایک خالی نہیں, میں نے دیکھا ہے بعض وقت پتیلا لے کر مٹکا لے کر بھی لوگ بیٹھتے پانی پلاتے دیکھے میں نے. وہ تو اتنی بڑی سبیل, پھر اس پر سجاوٹیں, اور وہ ہزاروں روپے اس پر خرچ کر کے پھر نوچ چھیل کر پھر آگے پیچھے کر دیا. تو یہ ضرورت تو نہیں ہے اس کی, سادہ سی مطلب ہم لے کے بیٹھ گئے پانی, مقصود تو پانی پلانا ہے, ٹھنڈا پانی پلائے بے شک, لیکن اب اس میں بھی اتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اب مالے مفت دلے بہر ہیں, چندے کا پیسہ, اس میں اتنا برف ڈالتے ہیں کہ برف جیسے پگھلا ہوا ہو, آدمی پی نہ سکے, اتنا برف ڈالتے ہیں, چاہے پانی چاہے شربت, بہت بازو کا برف ڈالتے ہیں اس میں. ایک یہ کوتاہی ہوتی ہے, دوسرا خوشبوؤں والے پانی پلاتے ہیں, یہ بالکل اس میں کوئی کیوڑا تو گلاب کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں. اب بےچارا کوئی میرے جیسا نازک آدمی جوش میں آ کر پی لے تو گلا پکڑ کے بیٹھ جائے, ٹھوں ٹھوں لگا رہے اور پھر نزلہ تو کھانسی تو پھر چڑھے بخار. اب میں صحیح بولتا ہوں, ہر ایک کو یہ چیزیں موافق نہیں ہوتی. یہ نیلے پیلے شربت جو پلا جاتے ہیں نا, بوتلیں آتی ہیں, میں نہیں پیتا, میں مجھے نہیں, مجھے موافق ہی نہیں ہے. تو ایسی چیزیں اچانک کسی کو آپ پلا دیں گے تو بےچاروں تکلیف میں آ سکتا ہے. میرے جیسا آدمی تو چلو ایک عمر کا بھی اور ایک میں منع کر دوں گا تو زیادہ کو دوسرا تو مروت میں پی لیتے ہوں گے بےچارے, پھر وہ ڈاکٹر کو فون کرتے ہوں گے اب کیا کرنا ہے. تو یہ پانی میں خوشبو ڈالنے کا رواج بہت ہے, یہ سبیل کے پانی میں, اس کو ختم ہونا چاہیے. میں امت کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں, بس سارا سال کا خوشبودار پانی پیتے ہو یار, سادہ ہی پیتے ہو نا, تو عاشورہ کے دن میں سادہ پیو جی. اور پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی, یہ پھر لکھا ہوتا تھا, بہت پرانی بات کرتا ہوں, تو میں کہا کرتا تھا پیاسے رہو تو یاد کرو پیاسے امام کی, روزہ رکھو پیاسے رہو تو امام حسین کی پیاس یاد آئے گی. انصب تو یہ ہے, لیکن پانی پلانا 100% جائز ہے. عاشورہ کے دن روزہ فرض نہیں ہے, پر روزہ رکھنا بہت بڑے ثواب کا کام رکھنا چاہیے. ہم دعوت اسلامی والے تو روزہ رکھتے ہیں, ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں دعوت اسلامی والے, ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. تو امام علی مقام کو ایصال ثواب کے تحفے, یہ بھی مطلب روزوں کے اور مدنی قافلوں میں سفر کے پیش کیے جائیں, یہ بھی تو ایصال ثواب ہے, بہترین ایصال ثواب ہے.
حضور سبیل کا پانی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے,
مرضی ان کے لوگ کہتے ہیں, وہ کیچڑ اچڑ ہوتی ہے نا تو شاید یہ بنا لیا ہوگا, کھڑے کھڑے پیو, بیٹھ کر ہی پیئیں گے. آب زمزم شریف اور وضو کا بچاؤ پانی, نے کسی لوٹے وغیرہ میں وضو کیا تو اب یہ جو پانی بچ گیا, یہ دونوں پانی کھڑے ہو کر پینا, یہ سنت ہے, سنت موقع نہیں ہے, سنت مستحبہ ہے. تو کرے تو ثواب ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. باقی دیگر پانی جو ہے بشمول سبیل کا پانی سب بیٹھ کر پینا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی قافلوں میں سفر کی بات چلی ہے تو الحمدللہ 8, 9, 10 محرم اور 9, 10, 11 محرم کو 3 دن کے مدنی قافلے, یہ مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. امیر السنت سے عرض ہے کہ الحمدللہ جس طرح ایک دعوت اسلامی کا ایک انداز رہتا ہے کہ ان مدنی قافلوں کی دعوت کے لیے گھر گھر, اور پھر خاص کر چوک درس کی جو ہے ان دنوں میں ایک بھرپور تحریک چلائی جاتی ہے تاکہ عوام میں ایک دعوت ہو اور یوں ایک بھرپور تعداد میں مدنی قافلے سفر کریں. تو آج ہفتہ ہے اور ماشاءاللہ ہمارا روٹین ہے کہ ذمہ داران جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ آج کے دن جو شامل ہوتے ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ مدنی قافلے کی تیاری کے لیے اگر یہ چوک درس وغیرہ دیے تو فائدہ بڑھ جائے گا
ماشاءاللہ. اچھا اب یہ کہ مدنی قافلوں کے لیے تو واقعی یعنی کہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے, آپ گھروں پہ بھیج رہے ہیں نہ, گھر میں یہ جائیں اور یہ لوگ دروازہ بند کریں گے, سبیل کا چندہ لینے والے آ گئے, لوگ بند بھی کر دیتے ہوں گے, بچپن میں ہم بھی کرتے تھے نا, پتہ ہے گھر لوگ بند بھی کر دیتے ہیں, نہیں دینا. تو یہ نہ ہو کہ مطلب یعنی کہ وہ خیر, تو گھر گھر جا کر دکان دکان جا, اب گھر کون جاتا ہے دکان کون جاتا ہے, اب تو سب کے پاس واٹس ایپ ہے یار, ٹیلی فون ہے. نہیں ٹیلی فون سے واٹس ایپ سے وہ کام نہیں ہوتا جو مل کر ہوتا ہے, مل کر جو انفرادی کوشش کی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. تو موقع کی مناسبت سے کہ کسی کو فون پر, کسی کو واٹس ایپ پر, کسی کو ملاقات کر کے, اور مدنی قافلے ان دنوں آسان ہے, 9, 10, 11 چھٹی ہے نا, ہے نا, تو یہ اور ایک تعداد ہوتی ہے جن کا ذہن امن پسند جس کو بولتے ہیں آپ, کہ یہ اڑا اڑی جو ہوتی ہے نا ڈول ڈھمکوں کی, ان میں ان کو مزہ نہیں آتا ہوگا, تو یہ مطلب پر امن جگہ پر جانا پسند کریں گے. تو مدنی قافلے ہمارے ہزاروں ہزار اسلامی بھائی الحمدللہ ان عاشورے کے دنوں میں ہر سال مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. تو اس لیے آپ بھی ہمت کیجیے, جنہوں نے ابھی تک نیت نہیں کی وہ بھی مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں. 9, 10, 11 محرم انشاءاللہ الکریم.
فون پر بات ہو یا ملاقات ہو, فون پر بات ہو یا ملاقات ہو, سب سے کہتے رہے قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو,
کے بارے میں کچھ سوالات ہیں. جو فصل بھی نفع حاصل کرنے کے لیے کاشت کریں گے کیا سب پر عشر دینا ہوگا؟
جی ہاں.
کیا عشر ادا کرنا فرض ہے؟
جی ہاں.
کیا عشر اندازی سے دے سکتے ہیں؟
نہیں، بلکہ پورا پورا حساب کر کے دینا ضروری ہے.
جس پہ قرض ہو گیا وہ فصل میں سے قرض نکال کر عشر دے گا؟
نہیں، بلکہ کل پیداوار پر عشر دینا ہوگا.
کیا خرچے نکال کر عشر ادا کریں گے؟
نہیں، بلکہ کل پیداوار کا عشر ادا کرنا ہوگا.
جانوروں کے باقاعدہ چارے اگائے جاتے ہیں، اس کے لیے جو گھاس اگائی جاتی ہے کیا اس پر بھی عشر ہوگا؟
جی ہاں.
کیا گندم کا جو بھوسا ہوتا ہے جس کو پنجاب میں توڑی کہتے ہیں، کیا اس پر بھی عشر دینا ہوگا؟
نہیں.
اسی طرح ٹھیکے پر لی گئی زمین پر عشر کون دے گا؟
جس نے زمین ٹھیکے پر لی ہے وہ ادا کرے گا.
ایڈوانس عشر بھی ادا کر سکتے ہیں؟
جب کھیتی اور پھل نفع اٹھانے کے قابل ہو جائے، اگرچہ ابھی کٹنے کے قابل نہ ہو، تو اس کا عشر ادا کر سکتے ہیں.
کیا عشر میں رقم بھی دے سکتے ہیں؟
جی ہاں.
عشر کس کو دے سکتے ہیں؟
جن کو زکات دے سکتے ہیں ان کو عشر بھی دے سکتے ہیں.
اگر غریبوں کو کھانا کھلا دیں تو کیا عشر ادا ہو جائے گا؟
صرف کھلانے سے عشر ادا نہیں ہوگا. اگر کھانا دے دیا، اب وہ چاہے کھائے چاہے لے جائے، تو عشر ادا ہو جائے گا، مالک بنانا پڑے گا.
فلاحی اور دینی کاموں کے لیے بھی کیا عشر دیا جا سکتا ہے؟
نہیں، عشر ادا کرنے کے لیے مستحق کو مالک بنانا شرط ہے. اب فلاحی اور دینی کاموں کے لیے عشر دینے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ جو ہیں یا تو مستحق پر خرچ کریں گے جو حقدار ہے، یا پھر یہ کہ وہ ہیلا کر کے وہ اپنے دیگر کام بجا لائیں گے. جیسے اب ہاسپٹلوں کو لوگ دیتے ہیں، سماجی اداروں کو دیتے ہیں، تو ان میں جو میں نے دیکھا ہے کہ اسی باتیں سامنے آئیں کہ یہ سب مطلب ہے کہ اس میں غریب امیر سب کو مطلب دوا دیں گے، انجیکشن لگائیں گے، اچھا کرایہ جو ہے کمرے کا وہ اس میں منہا کریں گے، لیکن اس سے نکال لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح عشری زکات ادا نہیں ہوتی، اس پہ مالک بنانا شرط ہے. اب مثال کے طور پر مریض ہے، یہ آیا اور اس کو کسی دوا کی ضرورت ہے، تو اتنی رقم کی دوا زکات کی جو ہے وہ اس مریض کو دے دی جائے، مالک کر دیا جائے. اب وہ اس کو استعمال کرے چاہے کسی اور کو دے چاہے بیچ ڈالے، مالک ہو گیا ہو تو زکات ادا ہوگی. تو اس لیے وہ پہلے سے شرعی ہیلا کر لیا جائے. اب شرعی ہیلا کر کے ہاسپٹل میں جو رقم استعمال کی جائے گی نا یا سماجی ادارے میں، تو اب غریب امیر سب اس میں وہ حصہ لے سکیں گے. ورنہ زکات کے پیسوں سے تنخواہ بھی نہیں دی جا سکتی، ڈاکٹر بھی رکھیں گے، نرس بھی رکھیں گے، جو بھی مطلب اس کے لوازمات ہیں. تو اس میں زکات اور عشر میں بس یہ شرط ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حقدار ہے اس کو مالک بنا دے، وہ قبضہ اس کا ہو جائے. شرط ہے یہ مالک بنانا. تو اب جیسے کہ ہم لوگ جو دعوت اسلامی والے ہیں تو یہ بھی عشر جمع کرتے ہیں اور اس کو شرعی ہیلے کے ذریعے شرعی تقاضوں کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، الحمدللہ. ڈائریکٹ اس کو نہیں کہ عشر کے پیسوں سے مسجد کھڑی کر دی، تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا ہیلا کر کے اب جو رقم آئی وہ مسجد میں لگ سکتی ہے، مدرسے میں، اس کی عمارت میں لگ سکتی ہے، امام یا مدرس یا مؤذن صاحب کی تنخواہوں بھی جا سکتی ہے، ہیلا کی بھی رقم بغیر ہیلے کے نہیں.
سوشل میڈیا پر بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک سوال آیا ہے کہ ستیلا والد اپنے لے پالک بچے کے برتھ سرٹیفکیٹ اور دوسرے ڈاکومنٹس میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے یا سگے باپ ہی کا نام ڈلوانا ہوگا، اور کیا بچے کو بتانا ضروری ہے کہ تم ہمارے ستیلے بیٹے ہو؟
لے پالک بچے کی بات کر رہے ہیں، ستیلے
لے پالک بچے کا پہلے سوال تھا اور پھر انہوں نے نیچے یعنی کہ ہمارے بیٹے نہیں ہو تم.
لے پالک اور چیز ہے، ستیلا اور چیز ہے. تو لے پالک بچہ جو ہے اور ستیلا، ان دونوں کو ظاہر کہ باپ جبکہ دوسرا ہے اس کا، تو جو اصل باپ ہے اسی کا نام لکھا جائے گا ڈاکیومینٹس میں بھی، شادی کارڈ میں بھی، اور اس کو بتانا بھی چاہیے کہ جب یہ سمجھدار ہو جائے، اس کا دل ٹوٹے گا یہ اس لیے بیچارے نہیں بتاتے کہ عمر بھر جھوٹ بول رہے ہوتے. سگا باپ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے بےچارے کو اس کو دھوکا ہو رہا ہوتا ہے. بتانے کا بالکل آج کل رواج نہیں ہے اس کا, لیکن حدیثوں میں ممانعت ہے نا کہ وہ جو اپنے دوسرے کو باپ بتائے تو اس کے لیے تو وہی دیں عذاب کی. جیسے اصل باپ کا پتہ اس کو ہونا چاہیے, ترکہ بھی تو اسی کا ملے گا نا اصل باپ کا. یہ جو اپنے لے پالک بچہ یا منہ بولا باپ, ان کا ترکہ اس کو تھوڑی ملے گا لے پالک کو. پھر تو لوگ ترکہ بھی دیں گے اس کو, جب اس کو سمجھیں گے اصلی بیٹا تو یہ بھی ایک خرابی پیدا ہوئی. ہے معاملہ نازک لیکن ذہن سازی کر کے بچے کی اس کو محبت سے پیار سے بتانا چاہیے. محبت اتنی ہی دے جیسا باپ دیتا ہے, جیسے دے کر پالتے ہیں تو باپ کی طرح ہی محبت دے رہے ہوتے ہیں. بتا دیں گے اور محبت جاری رکھیں اپنی, کبھی بھی تانا نہ دے گی تو میرا بیٹا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اس وقت جو ہمارے پاس موجودہ تعداد ہے تین دن سے جو عشر والوں کے ساتھ جو ہے وہ 8,000 کے قریب ہے. جو عاشقان صحابہ و اہل بیت ہیں اس وقت بھی یہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں, تو وہ بھی ہمت کریں اور لنگر رضویہ میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور خاص کر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, اور چونکہ نیاز کرنے کا بھی اس میں ان دنوں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے, تو آپ سب بھی اس میں لنگر رضویہ میں شرکت حصہ لیں. ہمارے اسلام بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی موجود ہیں کہ وہاں پر بھی باکسز ہیں ان کے ہاتھ میں جو لاک شدہ ہیں, انہیں کسی کے ہاتھ میں دینے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے ہی آپ نے وہ باکسز میں ڈالنے ہیں. اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے کر اپنی دنیا اور آخرت کی برکتیں پائیں. اور خاص کر فیضان مدینہ کے اس ہمارے ایونٹ کے لیے آپ ضرور تعاون فرمائیں. خاص کر ابھی بھی جو دے رہے ہیں نا وہ بھی لنگر رضویہ ہی کی مد میں دیں, تاکہ یہ بھی مختص نہ ہو کہ ہمیں صرف جو ہے وہ یہیں کھلانا ہے, اسی دنوں میں کھلانا ہے, تاکہ یہ جتنا بھی ہے کنٹینیوسلی پورا سال ہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ سلسلے جو ہے وہ جاری رہتے ہیں.
ماشاءاللہ لنگر رضویہ کا نظر آ رہا ہے لیول.
سیدی امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی پہلے حاضر ہوئے تھے آپ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے لاہور سے, ان کی طرف سے پیغام آیا کہ انشاءاللہ عز و جل تقریباً جو ایک دن کا خرچہ ہے وہ لنگر رضویہ کا 15 لاکھ روپے انشاءاللہ پیش کریں گے, کل دے دیں گے انشاءاللہ
الکریم. اللہ برکت دے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نہ ساتھ رہو مگر مومن کے, اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر نیکوکار یعنی پرہیزگار آدمی. تو یہاں ماشاءاللہ دین سیکھنے والے آتے ہیں اور ان کو کھلانا زیادہ مناسب ہے. روڈوں پہ لٹاتے ہیں لوگ, تو طرح طرح کے لوگ اس پہ بھی وہ کھا ہی رہے ہوتے ہیں اور گر رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. یہاں غالباً اس کے مقابلے میں زیادہ پر امن طریقہ ہے. اچھا یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی تو میرآج شریف میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو جس طرح اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ یہ فرمان بہت جامع ہے, یعنی روزی حلال کماؤ تاکہ نیک لوگوں کے لائق بنو, اور کوشش کرو کہ تمہاری روزی کفار و فساق منافقین نہ کھائیں, اللہ کے مقبول بندے کھائیں. جو کھا کر نماز پڑھیں عبادات کریں اور ان کے ثواب میں تمہارا بھی حصہ ہو, تم کو دعائیں دیں تو تمہارا بھلا ہو جائے. اس کا کھانا دانا اس کے کھانے دانے کی وجہ سے انہیں تم سے محبت الفت ہو جائے, یہ الفت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے. کھانے میں کپڑا اور دوسرے خرچ بھی داخل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت نامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ کے اندر عرض ہے، ایک پارا پڑھنے کے ساتھ ملی اور نمازیوں کے اندر مسجد میں سورہ رحمان شریف کی میں نے خود تلاوت کی اور میری کلاس کے اندر بھی بچوں نے ایک ایک پارے کی تلاوت کی، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اور دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تقریباً 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے زندہ رہتا ہے پیدا ہونے کے بعد، تو اس کے کان میں اذان نہیں پڑی جاتی، تو اگر اس کو جنازہ پڑھانے کے بغیر ہی دفن کر دیا جائے تو اگر پتہ چلنے پر، مسئلہ ملنے پر، پھر اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟
جنازہ تو اس کا پڑھنا ضروری تھا اور قبر پر لاش بگڑے سے پہلے، بچہ ہے نہری
ایسے میں دن کا اعتبار نہیں ہے، 3 دن یا کوئی مقدار نہیں ہے، اصل زمین کا، موسم کا، ان چیزوں کا اعتبار ہے. جب تک پھلنے پھوٹنے کا یعنی پھٹنے کا اندیشہ نہ زن نہ ہو کہ اب سلامت نہیں رہی ہوگی، تو اس سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں. جنرل
ہر ایک اندازہ تو لگانے سے رہا، ہم کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ بچے کا، اور پھر جیسی مطلب جیسی زمین، بعض زمینیں نرم ہوتی ہیں بعض سخت ہوتی ہیں، اور بعض وقت موسم کے بھی جیسے سردی سخت ہو تو اس میں لاش کے خراب ہونے کا مطلب دیر سے خراب ہوگی نا، باہر لاش ہوگی تو، اور گرمی ہوگی جلدی خراب ہوگی، اندر سردی گرمی کا اثر پہنچے گا.
جی یہی فتاوی رضویہ بہار شریعت، جی فتاوی شامی، سب کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ موسم کا، لاش کا، جگہ کا، ان لوگوں ان چیزوں کا لحاظ ہوگا. اب یہ ظاہر ہے کہ جو ماہر ہوں گے وہی بتا سکیں گے، اب کوئی ماہر ہو بھائی اللہ اللہ جانے.
جب تک لاش پھٹی نہیں ہے اس وقت تک نماز جنازہ اس کی قبر پر پڑھ لی جائے، مسئلہ یہ ہے. اب کھود کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ پھٹی یا نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. جنرلی 3 دن کا فقہ کرام نے لکھا ہے اسے،
یعنی 3 دن لکھنے کے بعد اس کا رد کیا باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے بھی
رد کیا.
اچھا اب یہاں جو ایک غلط فہمی تھی نا، وہ ایک اور تھی جو سوال سے ظاہر ہے اور عام طور پہ بھی ہوتی ہے کہ اذان نہیں دی تو اب اس کا جنازہ نہیں پڑا.
اذان دینا مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے. اذان بچے کے کان میں نہیں دی گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہ جنازہ تو فرض رہے گا ہی رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے، فیس بک وغیرہ پر سوالات آئے ہیں. افضل بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو اس کا مطلب ارشاد فرما دیجئے.
معراج شریف میں اس حدیث پاک کے تحت میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں، ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے، مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے. چونکہ آئندہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھے، اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائیں. یہ مرقات شریف کے حوالے سے آپ نے فرمایا. پھر امام احمد اور ابن عساکر نے روایت کی کہ حسن میرے ہیں اور حسین علی کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بیٹا دادا نانا کا ہوتا ہے، چھوٹا بیٹا باپ کا. یہ تقسیم اظہار کرم کے لیے ہے. یہ دوسری حدیث کا سوال جو کیا تھا اس میں شامل نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم القريم
الحليم الكريم
سبحان الله رب السماوات
رب السماوات
الصبر
الصبر
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک
وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
لا إله صلوا على الحبيب
صلى الله
تعالى على محمد
مدری چینل کے ناظرین الحمدللہ ہفتے ہمیں ایک رسالہ مطالعہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو ہفتہ وار اس کی کارکردگی بھی بیان کی جاتی ہے تو آئیے پچھلے ہفتے جو رسالہ ہمیں پڑھنے کے لیے دیا گیا اس کی کارکردگی سنتے ہیں اور ساتھ ہی اس ہفتے ہمیں کون سا رسالہ پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے اتار
فرمان معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جب اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول لیتا ہے یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کرامات حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بڑی سن لے اسے سلسلہ علیہ قاجریہ کے بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرما اور اس کی بے حساب بخشش کر دے
اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے گلہ پیسوں سے بھر گیا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی دعائیں اونٹ کی بیماری دور ہو گئی حاجت پوری کرنے والے کلمات اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 28 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں انگلش بنگلہ سندھی ہندی پشتو رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے مدنی چینل کے ناظرین پچھلے ہفتے رسالہ فیضان شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے آئیے دیکھتے ہیں
ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی رسالہ فیضان شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ پاکستانی اسلامی بھائی 17,24,855 70,24,855 پاکستانی اسلامی بہنیں 7,49,686 7,49,686 اوورسیز اسلامی بھائی 31,961 31,961 اوورسیز اسلامی بہنیں 1,28,211 1,28,212 211 مجموعی مطالعہ کارکردگی 26,34,713 26,34,713 فیضان شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی اسلامی بہنیں ماہ محرم شریف 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں 10 روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 7,197 7,197 اسلامی بہنوں کی تعداد 7,495 7,495 پانچ روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 9,695 9,695 اسلامی بہنوں کی تعداد 21,138 21,138 دو روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 31,430 31,430 اسلامی بہنوں کی تعداد 50,491 50,491 کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 48,322 48,322 اسلامی بہنوں کی تعداد 79,124 79,124 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 127,446 127,446
21 جولائی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1 حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کنیت بتائیے. جواب ابو حفص. سوال نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پے در پے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح آپ سے کیا. سوال نمبر 3 حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام بتائیے. جواب مسعود. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام محمد کلیم اللہ اتاری بن غلام یاسین پاک پتن بنت محمد عارف اتاری سکھر محمد یونس اتاری نواب شاہ بنت صفدر فیصل آباد محمد خضر کراچی فخر شہزاد اتاری عارف والا محمد عبدالعلیم اتاری دین گاہ ڈنگا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد خضر کراچی. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
مدنی چینل کے ناظرین روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جوابات اگلے مدنی مذاکرے سے پہلے پہلے آپ نے ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دینے ہوتے ہیں. اسلامی بہنیں اس میں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. آج کے جو سوالات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو شہزادیاں پے در پے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں ان کے نام بتائیے. سوال نمبر 2 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لقب زہرا کیوں ہوا؟ سوال نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ ان تین سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے دے سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ یہ ایک اسلامی بھائی یا اسلامی بہن جن کا نام نکلے گا قرآن عظیم ان کو پیش کیا جائے گا.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں